أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللكافرين عذاب أليم. لا يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم تبين لهم الحق،
تلاوت کردہ سورۃ بقرہ کا 13واں رکوع آیت نمبر 103 تا 112 کا ترجمہ اس طرح ہے: اے ایمان والو، پیغمبر کو متوجہ کرنے کے لیے راعینا مت کہا کرو، بلکہ انظرنا کہا کرو، اور جو کچھ بھی وہ کہیں توجہ سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہی ہے۔ یہ اہل کتاب لوگ اور مشرکین جنہوں نے اسلام کی دعوت حق کو مسترد کر دیا ہے، نہیں چاہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے آپ پر بھلائی نازل ہوا کرے، حالانکہ اللہ تعالی اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے خاص کرتا ہے، اور اللہ تو بڑے فضل والا ہے۔ اور جس آیت کو ہم چاہیں اس کو منسوخ کر چکے یا اس کو بھلا کر ہی رہے، لیکن اب اس سے بہتر یا اس جیسی آیت کو قرآن میں لا دیا ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہر ایک کام پر حاضر ہے؟ اور کیا تم کو خبر نہیں کہ آسمانوں اور زمین کے حکومتی اختیارات اللہ تعالی ہی کو حاصل ہیں، اور اللہ کے سوا تمہارا دوست اور مدد پہنچانے والا کوئی نہیں؟ اے مسلمانوں، بتاؤ کیا تم بھی اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال پوچھنا چاہتے ہو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے، اور جو کوئی ایمان کی خوبیوں کو کفر کی قباحت سے بدل لے گا تو وہ سیدھے راستے سے بالکل بھٹک گیا۔ اہل کتاب تو دل سے چاہتے یہی ہیں کہ ایمان لانے کے بعد پھر وہ تمہیں کسی طرح کافر بنا ڈالے، کیونکہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، اس لیے اپنے حسد اور تعصب سے ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ پس اس پر بھی عفو اور درگزر سے کام لو تا وقت کہ اللہ تعالی کا کوئی اور حکم تمہارے پاس آئے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکات دیا کرو، اور تم اپنی بھلائی کے لیے جو نیکی بھی آگے بھیجو گے اس کو خدا کے پاس موجود پاؤ گے۔ بلا شبہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اور اہل کتاب کہتے ہیں کہ یہودیوں اور نصرانیوں کے سوا کوئی اور جنت میں نہیں داخل ہوگا، یہ ان کی بے بنیاد آرزوئے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ اگر تم سچے ہو تو اس بات پر دلیل پیش کرو۔ ہاں، جو کوئی خود کو اللہ کے حوالے کر دیا، درا حالے کہ وہ احسان کی روش رکھنے والا بھی ہو، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، نہ اس کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تلاوت کردہ سورہ بقرہ کے 13 رکوع کی آیات کی تفسیر اس طرح ہے:
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا
إلى آخره۔ أي إيمان والو، پیغمبر کو متوجہ کرنے کے لیے راعنا مت کہا کرو، بلکہ انظرنا کہا کرو، اور جو کچھ بھی وہ کہے توجہ سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو کافروں کی بول چال اور ان کے کاموں کی مشابہت اختیار کرنے سے روک رہا ہے۔ کبھی کبھی یہود حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے اور حضور کی باتیں سنتے، دوران گفتگو میں جب کوئی یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہتا تھا تو وہ کہتا راعنا، یعنی ہماری رعایت کیجئے، اور اس سے مراد رونق اور سرکشی لیتے تھے۔ در حقیقت یہود اس لفظ کو شرارتاً اپنی زبان سے ادا کرتے تھے، کیونکہ یہود کی زبان میں راعنا کے معنی احمق کے بھی ہیں۔ دوسرا ناپاک اور شرارت کا پہلو یہ ہے کہ اگر راعنا کے عین کو ذرا کھینچ کر کہا جائے تو راعینا ہو جاتا ہے، جس کے معنی چرواہا کے ہیں۔ یہود کا دیکھا دیکھی مسلمان بھی نادانستہ اس لفظ کو استعمال کیا کرتے تھے۔ اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالی ایمان والوں کو مخاطب کر کے نصیحت فرماتا ہے کہ رسول کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہو تو راعینا مت کہو، بلکہ اس کے بجائے انظرنا کہا کرو، جس کے معنی میں تحقیر اور اہانت کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قیامت کے قریب تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، میری روزی حق تعالیٰ نے میرے نیزے تلے رکھی ہے، ذلت اور پستی اس شخص کے لیے ہے جو میرے احکام کے خلاف کرے، اور جو شخص کسی غیر مسلم قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ مسند احمد۔ اس آیت اور حدیث سے ثابت ہوا کہ کسی مسلمان کا کفار کے اقوال و افعال، لباس، وضع خطا اور عبادت میں ان کی مشابہت اختیار کرنا جو مسلمانوں کے لیے مشروع نہیں سخت منع ہے، اور اس پر شریعت میں عذاب کی دھمکی اور سخت وعید ہے۔
لا ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها
إلى آخره۔ اور جس آیت کو ہم چاہے اس کو منسوخ کر چکے یا اس کو بھلا کر ہی رہے، لیکن اب اس سے بہتر یا اس جیسی آیت کو قرآن میں لا دیا ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہر ایک کام پر قادر ہے؟ اس مقام پر نسخ کے جس معنی میں بحث ہے وہ یہ ہے کہ ایک حکم موقوف کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم جاری کیا جائے، پہلے حکم کو منسوخ اور دوسرے حکم کو ناسخ کہتے ہیں۔ پچھلے نبیوں کے دین اور ان کی کتابوں کا قرآن اور دین محمدی سے عملاً منسوخ ہونا تو سب تسلیم کرتے ہیں، البتہ یہ بات کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جبکہ قرآن نازل ہو رہا تھا قرآن کریم کے کچھ احکام منسوخ ہوئے یا نہیں، اس مسئلے میں علماء کی دو رائے ہیں۔ بعض علماء قرآن میں نسخ بالکل نہیں مانتے ہیں، لیکن اکثر علماء اور مفسرین نسخ کے قائل ہیں، جن میں سے بعض نے اس نسخ کو یعنی منسوخ کیے جانے کی تعبیر و توجیہ اس انداز میں کی ہے۔ ان آیات شریفہ میں ایک خاص شبہ کا جواب دیا گیا ہے جو یہودی مسلمانوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر پچھلی کتابیں بھی خدا کی طرف سے آئی تھیں اور یہ قرآن بھی خدا کی طرف سے ہے، تو ان کے بعض احکام کی جگہ اس میں دوسرے احکام کیوں دیے گئے ہیں؟ ایک ہی خدا کی طرف سے مختلف وقتوں میں مختلف احکام کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر تمہارا یہ قرآن دعویٰ کرتا ہے کہ یہودی اور عیسائی اس تعلیم کے ایک حصے کو بھول گئے جو انہیں دی گئی تھی، آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خدا کی دی ہوئی تعلیم ہو اور وہ حافظوں سے محروم ہو جائے؟ یہ ساری باتیں تحقیق کی خاطر نہیں بلکہ اس لیے کرتے تھے کہ مسلمانوں کو قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں شک ہو جائے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالی کے اس ارشاد کی تعویل کچھ اس طرح کی جاتی ہے کہ میں مالک ہوں، میرے اختیارات غیر محدود ہیں، اپنے جس حکم کو چاہوں منسوخ کر دوں اور جس چیز کو چاہوں حافظوں سے محو کر دوں، مگر جس چیز کو میں منسوخ یا محو کرتا ہوں اس سے بہتر کوئی چیز اس کی جگہ پر لا دیتا ہوں اور وہ اپنے محل میں اتنی ہی مفید اور مناسب ہوتی ہے کہ جتنی پہلی چیز اپنے محل میں تھی۔ یہ تعویل و توجیہ ان مفسرین کی طرف سے پیش کی جاتی رہی ہے جو قرآن مجید میں نسخ آیات کے قائل ہیں۔ اس بارے میں ارشاد مہدی علیہ السلام آگے آ رہا ہے۔ جو لوگ قرآن مجید میں منسوخ شدہ ایک یا ایک سے زائد آیتوں کے ماننے والے رہے ہوں یا شاہ ولی اللہ صاحب کی طرف سے 500 سے زائد منسوخ شدہ آیتوں کا قرآن میں موجود ہونا ہو یا مفسرین کا ایسا قرار دینا جو الفوز الکبیر مدو لاہور کے صفحہ 18-19 پر مذکور ہے، یہ ان کی اپنی فکر ہے۔ مگر ہم واضح طور پر یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام باتیں محض غلط اور غیر صحیح بنیادوں پر مبنی ہیں۔ قرآن مجید میں منسوخ شدہ ایک آیت کا باقی موجود ہونا تو بہت بڑی بات ہے۔ جملہ معترضہ، مستأنفہ، منقطعہ، منقطع، حذف، حروف زائدہ اور تکرار آیات وغیرہ جیسی کوئی ایک بات بھی نہیں ہے۔ چنانچہ علماء کی ان ساری قیاسی اور اختلافی باتوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تام خلیفۃ اللہ حضرت میرا سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں امر حق کا اعلان کیا اور ارشاد فرمایا کہ قرآن میں کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے اس کو صاف صاف اور واضح ترین طریقے پر ارشاد فرمایا، جس کی روایت حضرت بندگی میاں شاہ خدمیر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ حضرت مہدی علیہ السلام نے اس طرح کی ہے کہ میں نے بارہا سنا ہے کہ آپ یعنی مہدی علیہ السلام نے قرآن میں کسی آیت کو منسوخ نہیں رکھا۔ نیز نقل ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے قرآن میں جملہ معترضہ اور مستأنفہ، منقطع اور حذف کو ربا نہیں رکھا۔ انصاف نامہ مطبوعہ صفحہ نمبر 163۔ نیز اجماعی کتاب عقیدہ شریفہ تصنیف حضرت بندگی شاہ قدمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے شارح نے بھی زاد الناجی کے صفحہ 16 پر صراحتن اس کی شرح کی اور لکھا ہے کہ حضرت میرا مہدی علیہ السلام کے بیان سے کلام اللہ الف سے والناس تک ناسخ ہے، کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔ ان دلائل قطعیہ کی روشنی میں صاحب انصاف نامہ کا یہ قول کہ جان اے عزیز کہ قیامت تک قرآن منسوخ نہیں ہے اور قرآن کی پیروی قیامت تک فرض اور عین فرض ہے، انصاف نامہ صفحہ 162۔ قرآن کی عظمت کو جزن و کلن ہر لحاظ سے برقرار رکھتا ہے اور اس مسئلے میں خدا کی اس آخری کتاب کو جو دنیا جہاں والوں کے لیے قیامت تک کے لیے مکمل دستور حیات ہے، مفسرین، مفکرین اور دانشوران اسلام کے لیے اقتصاد نور کا مینار بنائے رکھتا ہے۔ علماء اہل سنت بھی حضور مہدی علیہ السلام کے اس فرمان سے اقتصاد نور کرتے ہوئے ان کی اپنی نظر میں منسوخ آیات کی جو تعداد ہے اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش میں آج بھی وہ مصروف ہیں۔
ان تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل
الى آخری۔ اے مسلمانوں، بتاؤ کیا تم بھی اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال پوچھنا چاہتے ہو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے؟ اور جو کوئی ایمان کی خوبیوں کو کفر کی تباہت سے بدل لے گا تو وہ سیدھے راستے سے بالکل بھٹک گیا۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالی ایمان والوں کو منع فرماتا ہے کہ کسی واقعے کے ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فضول سوالات نہ کرو۔ کثرت سوال کی یہ عادت بہت بری ہے. یہود دین سے برگشتہ کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے، شکوک و شبہات ڈالتے اور مختلف فضول قسم کے سوالات بنا کر ان سے کہتے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کے سوالات کر تو لو. چنانچہ یہود کی شرنگیزی کو نہ سمجھ کر بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند ایسے ہی فضول قسم کے سوالات کیے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آگاہ فرماتا ہے کہ وہ یہود کے کہنے میں نہ آئے اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے سوالات نہ کریں جس طرح کے یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کرتے تھے. ایسا کرنا گمراہی اور ہمارے رسول کی شان میں سخت بے ادبی ہے. یہود بہت بدنیت ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کو ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹا دے. محض حسد کی وجہ سے وہ ایسا چاہتے ہیں، ورنہ یہ بات ان پر واضح ہو چکی ہے کہ اسلام ایک سچا دین ہے اور تم لوگ سیدھے راستے پر ہو.
كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا
إلى آخره. أهل الكتاب تو دل سے چاہتے یہی ہیں کہ ایمان لانے کے بعد پھر وہ تمہیں کسی طرح کافر بنا ڈالے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حی بن اخطب، ابو یاسر بن اخطب اور کعب بن اشرف، یہ یہودی سب سے زیادہ مسلمانوں کے حاسد تھے، لوگوں کو اسلام سے روکتے تھے اور اہل عرب سے جلتے تھے. ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. یہ یہودی اپنے شعروں میں حضرت رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو کیا کرتے تھے، گو ان کی کتاب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے علامات موجود تھیں اور یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بخوبی جانتے اور پہچانتے تھے. پھر بھی یہ دیکھ رہے تھے کہ قرآن ان کی کتاب کی تصدیق کر رہا ہے. ایک امی وہ کتاب پڑھتا ہے جو سراسر معجزہ ہے، لیکن وہ صرف حسد کی بنا پر کفر و انکار اور اس قسم کے اعتراض پر اتر آ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں کیوں مبعوث ہوئے، بلکہ انہوں نے دوسروں کو بھی حق کی طرف سے بہکانا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ ان حالات میں تمہارے لیے مناسب یہی ہے کہ ان سے درگزر کرو اور اللہ کے حکم اور اس کے فیصلے کا انتظار کرو. دیکھو اللہ کیا کرتا ہے، کس کو کامیابی عطا فرماتا ہے اور کس کو رسوائی کے لیے چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اللہ بڑی قدرت والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنی معرفت کی رغبت پیدا کرنے کے لیے فرماتا ہے کہ تم یہود کے بہکاوے میں نہ آنے کے لیے ہمیشہ نماز کی پابندی کرو اور زکات دیا کرو. ان دونوں فرائض کی حفاظت اور مداومت تمہیں آخرت کے عذاب سے بچانے کے علاوہ دنیا میں بھی غلبہ اور نصرت دے گی. پھر فرمایا خدا تمہارے ہر نیک و بد عمل کا بدلہ دونوں جہانوں میں دے گا، اس سے کوئی چھوٹا بڑا، چھپا کھلا، اچھا برا عمل پوشیدہ نہیں ہے. یہ اس لیے فرمایا کہ لوگ اطاعت وہ فرما برداری کی طرف توجہ کریں اور نافرمانی وہ بے عملی سے بچیں.
بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن
إلى آخره. ہاں جو کوئی خود کو اللہ کے حوالے کر دیا, مذہب اسلام ہی ایک ایسا دین متین ہے جس میں بندہ تحفظات سے خود کو بچا کر خود کو خدا کے حوالے کر دیتا ہے. خودی, خود پسندی, خود بینی, نسلی اور نسبی ہر قسم کے تفاخر سے خود کو بچاتا ہے. اس کے پیش نظر ہمیشہ خدا تعالی کی رضا اور اس کی خوشنودی ہوتی ہے. اس کا مطمح نظر صرف خدا ہی ہوتا ہے. وہ خدا سے عشق و محبت کرتا ہے. اس کا مطلوب اور مقصود حیات صرف ذات خداوندی ہوتی ہے. خاتم النبیین سید المرسلین حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو جہاں اس طرح کی ہدایات فرمائی ہیں, وہی ایسی ہی ہدایات حضور کے تابع تام خلیفۃ اللہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے بھی فرمائی ہیں. چنانچہ مروی ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام ہمیشہ یہی ہدایت فرماتے تھے کہ اپنی ذات کو خدا تعالی کے حوالے کر دو, کسی شخص کے ساتھ باتوں میں مشغول مت ہو اور کوئی چیز مت چاہو, اللہ تعالی کے سوا مخلوق سے ایک رتی کی احتیاج مت رکھو. انصاف نامہ صفحہ 120.
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى.
اور اہل کتاب کہتے ہیں کہ یہودیوں اور نصرانیوں کے سوا کوئی اور جنت میں نہیں داخل ہوگا. ان آیتوں میں یہودیوں اور نصرانیوں کے غرور کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ اپنے سوا کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اور صاف کہتے ہیں کہ ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا. یہودیوں کا جھوٹا دعویٰ تھا کہ جب تک کوئی انسان یہودی گروہ بندی میں داخل نہ ہو نجات نہیں پا سکتا. اسی طرح عیسائیوں کی بھی خام خیالی تھی کہ نجات کے لیے عیسائیت کو اپنانا ضروری ہے. یہودی نسلی تفاخر اور خاندانی بڑائی کے نشے میں سرشار تھے اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام سب عیسائیوں کی طرف سے کفارہ ہو گئے ہیں. یہ لوگ خاص طور پر مسلمانوں سے اس قسم کے باطل خیالات کا اظہار کرتے تھے تاکہ مسلمان اسلام کو باعث نجات نہ سمجھ کر اسلام سے برگشتہ ہو جائیں. قرآن اس قسم کے عقیدے کو غلط ٹھہرانے کے لیے کہتا ہے کہ یہود و نصارہ کی یہ باتیں صداقت سے بعید ہیں اور یہ ان کی جاہلانہ آرزویں ہیں, اس میں حقیقت نام کی کوئی چیز نہیں. تم اس دعوے میں جھوٹے ہو, اگر صداقت پسند ہو تو لاؤ دلیل پیش کرو. نجات کا معیار, سعادت کا دار و مدار اسی میں ہے کہ خود کو خدا تعالی کے حوالے کر دو. اور من اسلم وجہہ للہ, جتنا اپنا سر نیاز خدا کے آگے جھکا دیا, جس نے اپنے خودی اور انا کو اللہ کے حضور فنا کر دیا, اور جن حقیقتوں پر ایمان لانے کا اللہ تعالی نے حکم فرمایا ہے ان پر بنا چوں چرا ایمان لا کر عمل کیا، شریعت و طریقت کے احکام پر حتی المغدور نیک عملی کی زندگی گزاری، تو خلق بھی اخلاق اللہ یعنی خود کو اخلاق الہی کا مجسمہ بنا دیا، طالب دیدار خدا بنا رہ کر عبادت کرتا رہا، تو ایسا محسن شخص اللہ کے روبرو فرقرو رہے گا اور اس کو آخرت کی زندگی میں نہ کسی طرح کا خوف ہی ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ الحمدللہ، سورۃ البقرہ 13 رکوع تلاوت میں ترجمہ و تفسیر ختم ہوا۔